نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سالم الهنزلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سبط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الهنزلية من بايع تحت الشجرة. ویسے آج طبیعت کی نقاہت کی وجہ سے ارادہ نہیں تھا لیکن پھر سوچا کہ ناغا نہ ہو اور ہمارے لیے بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے حضرت کے لوگوں میں سے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے خصوصی صحت پائے ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں. میں نے سوچا کہ ناغا بھی نہ ہو, ایک باپ کی دو روایتیں میں ترجمہ کر دوں گا. اس کے بعد حضرت مولانا سے درخواست کی ہے انشاءاللہ حضرت بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے. بچپن میں جو اولاد انتقال کر جاتی ہے اسی سلسلے میں مختلف ابواب چل رہے تھے, یہ آخری باب اسی سے تعلق رکھنے والا ہے. من مات له سقط, کہ اگر کسی کے پیٹ کا بچہ انتقال کر جائے, ایک تو ایک بچہ زندہ پیدا ہو اور بلوغ سے پہلے بچپن کی حالت میں انتقال کر جائے, اس کے متعلق تو جو فضیلتیں بشارتیں تھیں وہ آ چکی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ ہی میں ہے, زندہ پیدا ہونے کی نوبت نہیں آئی, اسی حالت میں وہ انتقال کر جاتا ہے ادھورا. اس کے متعلق یہ اس باب کو پیش کر رہے ہیں. حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی, جس کو بیعت رضوان سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بیعت ہونے والے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنائی گئی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. حضرات صحابہ کے اندر بحیثیت جماعت کے سب سے افضل تو ہے اصحاب بدر, اور ان کے بعد نمبر دو پر افضلیت کا درجہ ہے اصحاب بیعت رضوان کا. اسی لیے اگر کسی صحابی کا جب تذکرہ آتا ہے روایت میں اور وہ اصحاب بدر میں سے ہو تو عام طور پر ان کے متعلق روایت میں اس کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. اسی طرح اگر وہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بیعت میں حصہ لیا ہے بیعت رضوان میں, تو اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ روایت حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس روایت کو پیش کرنے کے بعد آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا یہ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. گویا یہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں اور ان کے متعلق بیان کیا, وکان لا یولد لہ, ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا, ان کی اولاد ہوتی نہیں تھی. تو انہوں نے تمنا کی, لا یولد لی فی الاسلام ولد سبت فاعتصبہ, کہ حالت اسلام میں یعنی اسلام لانے کے بعد میرے یہاں کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو, جو وہ ادھورا ہی پیدا ہو کر کے انتقال کر جائے اور اس کی موت پر اور اس کی اس طرح ادھورا پیدا ہونے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجرا اور ثواب کی امید رکھوں صبر کر کے, یہ مجھے زیادہ پسند ہے من ان یکون لی الدنیا جمیعا وما فیہا, کہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. تو گویا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے یہاں اگر کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو کر انتقال کر جائے اور اس کی وفات پر وہ آدمی جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھے تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا العمش عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سویدی عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثی احب الی من مالی, قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثی, فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلموا انه لیس منکم احد الا مال وارثی احب الیہ من مالی, مال کما قدمت و مال وارثی کما اخرت. یہ دوسری روایت اس باب میں پیش کر رہے ہیں, اس میں کئی مضامین ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا, دریافت فرمایا کہ ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی, تم میں کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کے مال کے مقابلے میں اپنا مال محبوب ہوا کرتا ہے. تو وارث تو بہرحال ایک الگ شخصیت ہے, تو وارث کا مال اپنے مال سے کسی کو زیادہ محبوب ایسا کوئی آدمی ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے. اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ ما من احد الا ماله احب الیہ من مال وارثی, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایسا تو کون ہوگا جس کو دوسروں کا مال محبوب ہو, ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہوا کرتا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت کا ایک خصوصی انداز ہے. گویا لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے واسطے آپ نے یہ سوال کیا اور جب یہ جواب دیا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انہ لیس منکم احد الا مال وارثی احب الیہ من مالی, تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. حالانکہ حضرات صحابہ نے تو جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ نہیں, اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم کہتے تو ہو ایسا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. کیسے؟ بھائی تمہارے پاس جو مال اس وقت موجود ہے وہ تمہارا ہے یا وارث کا ہے؟ کیسے کہا جائے گا مال و کما قدم تھا و مال و وارث کما آخر. تمہارے پاس موجود مال میں سے جو تم پہلے خرچ کر چکے اور اللہ کے راستے میں دے چکے وہ تمہارا مال ہے, اور جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے, کہنے کو تو بظاہر اس وقت وہ تمہارا ہے لیکن وہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے. کل کو جب وہ وارث کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو معلوم ہوا کہ وہ تمہارا نہیں تھا بلکہ دوسرے کا تھا, زندگی بھر تم اس کی حفاظت کرتے رہے. تو بہرحال یہ گویا ایک بڑا جو ہے بڑا ترغیبی انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال کی خرچ کرنے کے سلسلے میں. اور حقیقت بیان یہی ہے کہ بھائی خالی اس وقت ہمارے پاس یہ مال موجود ہے اس کی وجہ سے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ہمارا ہے. ہمارا تو وہی جو ہمارے کام آ رہے, ہم اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں، کھا پی لیں، پہن اوڑھ لیں وہ، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں، وہ آیا ہمارا. اور جس کو ہم نے خرچ نہیں کیا، گن گن کر جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ انتقال کے وقت دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے گئے، تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وارث کا مال ہے. اور زندگی پر اپنا مال سمجھ کر ہم اس کی حفاظت بھی کرتے رہے اور اس سے محبت بھی کرتے رہے، اور حقیقت میں یہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمارا مال نہیں تھا. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعودون فیکم الرقوب، اسی جس کی وجہ سے اس روایت یہاں لائے. دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کیا کہ ما تعودون فیکم الرقوب، تم رقوب کس کو کہتے ہو؟ یہ رقوب عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اولاد زندہ نہ رہتی، پیدا تو ہوتی ہے لیکن زندہ نہ رہتی ہو. گویا جہاں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد رقب ہے، رقوب کا ترجمہ آتا ہوتا ہے انتظار کرنا. تو چونکہ اولاد زندہ نہیں رہتی تو اس کو ہر وقت یہ اندیشہ اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ بچہ انتقال کر جائے گا، گویا وہ انتظار میں ہے، اس لیے اس کو لفظ رقوب سے تعبیر کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رقوب کس کو کہتے ہو، کس کو سمجھتے ہو؟ قال الرقوب الذی لا یولد له، صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے یہاں بچہ نہ ہو یا جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو. قال لا ولکن الرقوب الذی لم یقدم من ولدی شیئا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم جس کو رقوب سمجھتے ہو یہ رقوب نہیں ہے، رقوب تو وہ ہے جس نے اپنے اولاد میں سے کسی کو پہلے بھیجا نہ ہو. وہ اولاد پیدا ہوئی اور انتقال کر گئی تو وہ حقیقت میں رقوب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہ اولاد ذخیرہ بن گئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے سفارش ہی بنے گی. ہاں جس کی کسی اولاد کا انتقال نہیں ہوا وہ البتہ جو ہے اولاد کے اس فائدے سے محروم ہونے کی وجہ سے رقوب کہا جا سکتا ہے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعودون فیکم السرعۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے تیسرا سوال یہ فرمایا کہ تم پہلوان اور بہادر کس کو سمجھتے ہیں؟ سرعۃ جو دوسروں کو پچھاڑ دے. قال هو الذی لا تصرعه الرجال، تو صحابہ نے عرض کیا جس کو کوئی دوسرا پچھاڑ نہ سکے وہ بہادر اور پہلوان کہلاتا ہے. فقال اللہ ولكن السرعۃ الذی یملک نفسه عند الغضب، تو اس وقت نے جواب میں ارشاد فرمایا جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بہادر ہے جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، حقیقت میں وہ بہادر نہیں، لیکن حقیقی بہادر تو وہ آدمی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہو، یہ ہے حقیقی معنی میں بہادر. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ارشادات سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کے سبق میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اب کون نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ طویل اور دراز سے دراز تر نہ ہو جائے، جی یہی چاہتا تھا کہ حضرت سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ہم بھی مستفید ہوں، لیکن حضرت والا کا حکم ہوا. حکم کی تعمیل بھی کبھی کبھی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ہردوئی حاضر ہوا عصر کے وقت، کچھ دیر پہلے عصر سے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، بچے بیٹھتے تھے وہاں اثر کے بعد حضرت کے دائیں بائیں، کوئی ادھر کھیل رہا کوئی ادھر حضرت کے سامنے، حضرت نے ایک دم پوچھا تو بتایا کشمیر کا موسم کیسا؟ بچے کہنے لگے بہت اچھا. کشمیر کا سیب کیسا؟ بچوں نے کہا بہت اچھا. اب ہمیں تو معلوم نہیں تھا آگے کیا کہیں گے، کہا یہ کشمیر کے مولانا آئے ہیں لہذا آج ان کا بیان ہو جائے. وہ کہا بچے تو ہیں سس کے اٹھ کے گئے اور مجھے پسینہ آنا شروع ہوا، اس وقت بھی مجھے آ رہا ہے. تو میں بہت فکر مند ہوا، میں نے کہا اب کیا کہیں گے. تو ہمارے حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہ ہوں، انہوں نے بھانپ لیا چہرے کی کہ اس کو بہت پریشانی ہوگی. تو حضرت نے مجھے بلایا, وہ چھتہ مسجد میں چونکہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی, حضرت کے یہاں تشریف لاتے تھے حضرت قاری صاحب, حضرت شیخ علیہ رحمٰ کے مجاز ہیں. تو مجھے آہستہ سے فرمانے لگے, کہا حضرت کی منشا ہے تم کچھ بیان کرو, اور معلوم ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, اس میں تو نفع ہوگا. مجھے حضرت کیا نفع ہے؟ کہا حضرت کی توجہ حاصل ہو جائے. بس اس ایک جملے سے اتنا اطمینان ہوا, بہت اطمینان. تو ویسا ہی اس وقت ہو گیا, پسینہ بہت آ رہا ہے, لیکن امید ہے حضرت صاحب کی توجہ حاصل ہو جائے گی اور ہم سب لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ. یہ جو حدیثیں ابھی پڑھی گئیں, ان میں پہلی حدیث میں سقط کا تذکرہ آیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ رخصت ہو گیا, اور اس پر جو اجر بتایا اس کو صحابی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے چاہے پوری دنیا نہ ملے. بات تو ایک ہی ہے, یعنی جو صحابی نے بھی سنی اور ہم نے بھی سنی, بات تو ایک ہی ہے. وہ بات جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی اس صحابی نے بھی سنی اور ہم سب نے بھی سنی, لیکن کچھ فرق تو ہوگا. سننے کے بعد فرق, ان کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ وہ فوراً کہنے لگے کہ پوری دنیا ایک طرف, اور سقط کے باب میں جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان ہوئی جو فضیلت, کاش مجھے وہ نصیب ہو جائے. بس اتنا ہی فرق ہے. ہم نے بھی بعینی یہ بات سنی, اور ہم نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے بعد اس کو امام بخاری علیہ رحمہ کی وساطت سے سنا, لیکن فرق ہوا. اور یہ فرق ہر جگہ ہے. نماز میں یہ سورہ فاتحہ جو امام صاحب نے پڑھی وہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور یہی سورہ فاتحہ حضرت بلال نے اس نماز میں پڑھی, اور یہی سورہ فاتحہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی, اور بہنی یہی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. حکم تو ایک ہی ہے, لیکن ہر ایک کے پڑھنے میں فرق ہے, اور یہ فرق پیدا ہوتا ہے تعلق سے. جتنا تعلق بڑھتا ہے اتنا ہی اس بات کے سننے میں, کہنے میں, اس بات پر عمل پیرا ہونے میں فرق ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ, حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی علیہ الرحمہ کا جب آخری سفر تھا اور آمد آمد کی کیا واپس آئیں گے واپس آئیں گے, میں پہنچ گیا پہلے ہی چھتہ مسجد. میں نے کہا حضرت تشریف لائیں گے, میں اعتکاف کی دعوت دے دوں گا, لیکن دیوبند پوچھا ابھی, کہا حضرت کی طبیعت خراب ہے. میں آ گیا ایک رات ہردوئی. جب میں ہردوئی پہنچا فجر میں, رات کو ٹرین پہنچتی ہے, فجر میں حضرت سے ملاقات ہوئی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے, اسی رات میں حضرت کا انتقال ہو چکا تھا. فجر میں انہوں نے سنا دیا اس طرح اس طرح اس طرح ہوا ہے. ہم واپس آئے, واپسی میں نوچندی ایک ٹرین چلتی ہے الہ آباد سے, وہی جاتی ہے دیوبند کو, ہو کر میرٹھ میں وہ رکی. تو سہارنپور میں سے پہلے میرٹھ آتا ہے اسٹیشن, دیوبند مظفر نگر سے پہلے. میرٹھ میں جب ٹرین رکی اس میں سہارنپور کے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدو کے نواسے ہیں حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم, حضرت شیخ کے نواسے بھی ہیں اور حضرت شیخ کے خلیفہ بھی ہیں. وہ سہارنپور میں ٹرین میں اس میں میرٹھ میں سوار ہوئے اور قدرتی اسی ڈبے میں آ گئے جس میں میں تھا, تو میرے پاس تشریف لائے بیٹھ گئے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کب تشریف لا رہے ہیں واپس افریقہ سے؟ میں نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا ہے کل ہی. تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے, ہاں کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت ان کا انتقال ہو گیا. تم نے کہاں سنا؟ میں نے کہا حضرت ہردوئی میں سنا. تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک دو منٹ ہو گئی, پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پھر ایک دو منٹ خاموش ہو گئے, پھر زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید پانچ منٹ میں انہوں نے دس بارہ بار رک رک کے پھر رک کے اب تک مجھے وہ منظر ذہن میں ہے. یہ کمال تعلق کی وجہ سے اس کو یوں سمجھیں گے, ایک شخص کا انتقال ہو گیا بستی میں, تو پڑوسی نے سنا فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ بھی ہی جملہ پڑے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی جو اس کا ماموزاد بھائی ہوگا, چچازاد بھائی ہوگا, خالازاد بھائی ہوگا, وہ بھی جب سنے گا اس کا انتقال ہو گیا, وہ بھی بالکل یہی ایک جملہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس کے انا للہ پڑھنے میں اور اس کے انا للہ پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہوگا. اب جب اسی انتقال ہونے والے کے لڑکے تک یہ بات پہنچے گی تو چونکہ اس پر زیادہ تاثر ہوگا, تعلق زیادہ ہے, پہلے تو ایک دم اس کو کوئی بتائے گا نہیں براہ راست, پہلے کچھ ادھر ادھر کی بات سنائیں گے, پھر یوں کہہ دیں گے بھائی ان کی طبیعت کل بہت زیادہ خراب تھی, یہاں تک کہ وہ ذہنن اس خبر کو سننے کو تیار ہو جائے. اور اس کے بعد جب وہ سنے گا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, پڑھے گا تو وہ بھی یہی انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا, شاید وہ پورا جملہ پڑھ نہیں پائے گا, رک رک کے پڑھے گا اور رو رو کر پڑھے گا. یہ فرق کیوں ہوا؟ اس تعلق کی وجہ سے. جتنا یہ تعلق بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی یقین میں بھی اور عمل میں بھی فرق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب تعلق خوب نہیں بڑھتا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے, اب وضو کر کے آ گیا, گناہ دھل کے آ گیا, حالانکہ اللہ پاک نے وہ بھی ایک عجیب ذریعہ بنایا, وضو کرتے ہوئے وضو کے اس پانی میں جیسے کیفیت ہے ہاتھوں کے میل کو صاف کرنے کی, ایسے ہی اسی پانی میں طاقت ہے ہاتھوں سے ہوئے گناہوں کو دھو کر نیچے ڈال دے گی, روایت میں موجود ہے. بلکہ آگے بڑھ کر روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے ناخنوں کے نیچے میں, تو وضو کے پانی میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس گناہ کو ناخن کے نیچے سے کھینچ کر باہر پھینک دے گا. جب آدمی کو وضو کے کرتے وقت یہ استحضار نصیب ہو جائے گا اور اس بات پر اس حدیث پر یقین حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد وضو کی کیفیت کیا ہوگی, اسی طرح جب وہ منہ دھوئے گا وہاں تو یہ ہے کہ چہرے کے گناہ دھل جائیں گے, اور آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے جو گناہ چھپ گئے, اب راستے چلنے میں پڑ گئی نگاہ کہیں, سواری میں بیٹھتے ہوئے پڑ گئی نگاہ کہیں, یہاں تو بہت جمع ہیں اس کے نیچے, ایک دم یہ تصور آ گیا وضو کرتے وقت کہ یہ جو پانی اب آ رہا ہے میرے ہاتھوں میں اور اس کو میں چہرے پر ڈالنے والا ہوں, تو یہ جب میری آنکھوں سے ٹکرائے گا تو جیسے یہ میل اور گردے کو دھو دے گا, بالکل اسی طرح وعدہ ہے حدیث کا کہ میری پلکوں کے نیچے جو گناہ چھپا ہوا ہے اس کو یہ پانی کھینچ کر باہر پھینک دے گا, تو پھر وضو کی کیفیت ہی بدل جائے گی. بلکہ آدمی اس پانی کو بھی بہت محبت سے دیکھے گا کہ پانی تو کیسا ہے, تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میرے آنکھوں کے دن بھر کے ایکسیڈنٹوں کو تو صاف کرے گا, تو اس پانی کی بھی عجیب عظمت دل میں آ جائے گی, عجیب محبت ہوگی اس پانی سے. ورنہ اس وقت کیا ہے ہمارے وضو کی کیفیت, آستی نے چڑھا کے چل رہے ہیں, ایک نظر گھڑی کی طرف ہے, ایک نظر امام صاحب کی طرف ہے, اور ایک پیر جوتے میں ہے, ایک پیر وضو خانے کی طرف ہے اور دوڑ رہا ہے. اس وقت کا وضو تو ایسا ہے. جب وہ حدیث ذہن میں آئے گی یہ میرا وضو اور وضو کا پانی میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے, جب دل میں یہ کیفیت آئے گی تو شاید ہم اس پانی کو بوسے دینے لگیں گے کہ یہ کیسا پانی آیا, یہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا, یہ کیسا پانی آیا میرے ہاتھوں کی غلطیوں کو صاف کر دے گا, اس پانی میں اتنی قوت آ گئی میری آنکھوں کی پلکوں سے گناہ کھینچ لے گا اور باہر پھینک دے گا, یہ تو میرا ایسا گناہ تھا جو مجھے اور اللہ کے ہی درمیان تھا, ورنہ معاملہ تو اتنا خراب تھا, جو ساتھ میں بیٹھا ہوا بے تکلف دوست ہے وہ بھی کبھی ٹوک دیتا ہے بھائی کیوں ادھر کو دیکھ رہا ہے ادھر کو دیکھ, اور اگر والد صاحب ساتھ ہوں تب تو ان کیا ہی مشکل بات ہے, آدمی تو بہت چوری کرتا ہے کہیں والد صاحب نہ دیکھ لیں، اور والدہ ساتھ ہو کوئی ساتھ ہو، اور اللہ کے میرے درمیان یہ معاملہ ہے، اس اللہ نے کتنی محبت کا معاملہ کیا اور ستاری کا معاملہ کیا، اس پانی کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی، یہ میرے گناہ کو دھو دے گا. پھر مسجد میں آیا، چل چل، پھر ہر قدم کی بات یہ ہے، ہر قدم کی بات یہ ہے. اب ہر قدم کو ڈالے گا، اچھا میرا یہ قدم ایسا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، میرا درجہ بلند ہوگا، مجھے نیکی ملے گی. اور اس حال میں مسجد میں آیا، پھر اللہ کے سامنے کیسا ہوگا؟ اللہ کے سامنے تو پھر اس کا استعظار یہ ہوگا کہ یہ میری زبان جس نے کیسا گناہ کیا. ترمذی میں روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے، صرف ایک بار، تو اتنی بدبو اس کی زبان سے پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس بدبو کی تکلیف کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. اب دن میں دس جھوٹ بول دیے تو کیا حالت ہوگی زبان کی؟ پھر اگر غیبت بھی کی زبان سے تو کیا حال ہوا ہوگا؟ پھر اگر چغلی بھی کی تو پھر اور کیا حال بنا ہوگا؟ پھر اگر کسی کے ساتھ گالی گلوچ بھی کیا، کیا ہوا ہوگا؟ اتنی چھوٹی سی تو یہ زبان، اور اس میں اتنے سارے گناہ آ گئے. اس کو لے کر آیا اللہ کے دربار میں، تو ماں تو اپنے بستر میں آنے نہیں دیتی ناپاکی کے ساتھ، وہ تو کہیں گے نہیں پہلے بچے کو دھو دو نل کے نیچے، چاہے کتنی سردی ہو. آپ کے یہاں تو سردی کا تصور نہیں، ہمارے یہاں دیکھیے کتنی سردی ہے اس وقت. سچ، عید کے دن صبح کو فجر پڑھ کے جب سڑک پر چل رہے تھے تو داڑھی جم رہی تھی باہر، جو کوہر تھا اس کی وجہ سے، لیکن ماں نہیں مانتی. ایسے میں بھی کہا پہلے اس بچے کو دھلو، تب میں اپنی گود میں آنے دوں گی، تب اپنے کمبل میں چھپنے دوں گی، تب اپنے لحاف میں گھسنے دوں گی. لیکن یہ اللہ ہے، اللہ کو تو معلوم ہے زبان میں کتنی گندگی آج دن میں آ گئی، کتنی ناپاک ہو گئی، اور آنکھ میں کتنی گندگی آ گئی، پیروں میں کتنی آئی، ہاتھ میں آئی. کہا میرے بندے آ جا میرے گھر میں، پھر بھی اللہ اکبر اس لیے کہلوایا، اذان سے پہلے اللہ اکبر کہلایا، آ جاؤ اسی حال میں. میں تو جانتا ہوں تمہاری زبان کتنی ناپاک ہے، اس لائق نہیں ہے کہ میرا نام لے سکے، لیکن کیا کروں، تم میرے بندے ہو، آ جاؤ اسی زبان سے اللہ اکبر کہہ تو دو، اور اسی زبان سے الحمدللہ پڑھ تو لو. اب کبھی آدمی سوچے کون سا قرآن جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں؟ اسی زبان سے، یہ وہی قرآن تو ہے جو لوح محفوظ سے آیا، اور وہی قرآن تو ہے جس کو حضرت جبرائیل لے کر آئے، وہی قرآن ہے جس کی سند قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دی، کیسے نازل ہوا، کیا ہوا، کس طرح ہوا. وہی قرآن ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا اور ہم تک پہنچایا، اسی قرآن کی اسی زبان سے تلاوت ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، محبت کا، ستائی کا، پیار کا، تو اللہ کہہ رہے ہیں چلو میں جانتا ہوں کیسے ہو کیا ہو. اور اب یہ آنکھ اتنی چھوٹی سی ہے، دن میں 10-20 ایکسیڈنٹ ہو گئے تو بچی کون سی جگہ پاک، بچی کون سی جگہ؟ کہیں گے ہاں دیکھ لو میرے قرآن کو اسی آنکھ سے، دیکھ لو، کھول تو لو، دیکھ تو لو، پڑھ تو لو اس کو. تو بس اللہ کی اتنی شفقت ہونے کے بعد پھر ہمارا حال کیا ہے؟ وضو کر کے آئے، مسجد میں پہنچ گئے، یہ تو آنکھوں کا، دل کا، زبان کا حال تھا. امام صاحب نے اللہ اکبر کیا، الحمد شریف شروع کیا، قرأت ہو رہی ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اب ہمارا دل، آنکھوں نے وہ گڑبڑ کی، زبان نے کی، ہاتھوں نے کی، اب دل ہی بچ گیا اور تو کچھ بچا نہیں، اور یہ دل اب نماز میں گھومنا شروع ہوگا. اور کبھی کبھی صرف گھومے گا نہیں بلکہ اس حالت کے اندر بھی گناہوں کی سوچنا شروع کر دیتا ہے، یا جو گناہ دل میں کیے ان کی لذت لینا شروع کر دے گا نماز کے اندر. بس اتنا ہی فرق ہے کہ صحابہ نے بات سنی، دل میں گھر کر گئی، اور یقین اس میں اتنا آ گیا کہ وہ تمنا کرنے لگے. حالانکہ صفت کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھی چیز تھوڑی ان کے لیے، وہ تو ہر ایک جانتا ہے صفت ہے کہ وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی گیا، لیکن کیفیت ایسی ہو چکی تھی قلب کی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کائنات کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا حال، ہمارا حال جو ہے وہ میں نے عرض کیا، وہ میرا اپنا حال ہے، میں نے اپنا حال بیان کیا، اور امت میں ہے ہی ایسا حال ہوتا ہے. تو اسی کو درست کرنے کے لیے یہ حدیث کے اسباق ہیں، اللہ سے تعلق ہے، محنتیں ہیں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں آنا ہے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے، استحضار پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ہم لوگوں کو بچوں کے بارے میں خیال رہتا ہے، بہت خیال رہتا ہے کہ بچہ بگڑ نہ جائے، اور اس میں حدیث پاک بھی مشہور ہے، کل مولود یولد علی فطرتہ و ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او مجسانہ. بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہو رہا ہے، اس کا ماحول، اس کے گھر والے اس کو یہود نصارہ مجوسی کچھ بھی بنا دیتے ہیں بچوں کے بارے میں، اور اپنے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ہر طرف سے محفوظ ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ بھائی آدمی اپنے دوست کی لائن پر چل دیتا ہے، جیسے ماحول میں اٹھے بیٹھے گا، جیسی سوسائٹی اختیار کرے گا، جیسوں سے تعلق رکھے گا، اسی لائن پر چلنا شروع کر دے گا. فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلْ، لہذا آدمی اچھی طرح دیکھ بھال لے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. دوستوں میں سے ایک دوست چلا گیا تبلیغ میں، اب تین دن میں اللہ نے حالت بدل دی، ادھر سے ننگے سر تھا آوارہ قسم، ادھر سے آیا تصویرات میں یہ بھی وہ بھی، عجیب نورانی کیفیت. اب پانچ چھ مہینے بعد ملا، پوچھتا ہے مول صاحب اس میں فضائل اعمال میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہے؟ میں نے کہا بھائی انفیکشن تم کو ہو گیا ہے کہیں سے، یہ تو تمہاری بات ہو نہیں سکتی، قطن ہو نہیں سکتی تمہاری بات. کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں یہ جملہ آئے، بتاؤ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو، سچ بتاؤ. بس یہ تو بتائی کیا ہوا، ابھی تو ایسا نورانی بن کے آیا تھا، ابھی تو تصدیحات میں تھی، ابھی جانے کیسا تھا، کتنا اچھا تھا، زندگی میں عجیب تبدیلی آ گئی تھی، اور ابھی اشکال کی بات پوچھی، کیا ہوا یہی. فلینظر المرء ما یخالل، ایک شیخ سے بیعت ہوئے اور ماشاءاللہ اب صفحہ اولا میں، اب ذکر بھی شروع، تصدیحات بھی، یہ سب کچھ ہو گیا. اب کچھ دن ہوئے صبح، وہ داڑھی بھی قاری ہو رہی ہے اور نماز کا تو اہتمام نہیں. کیا ہوا؟ پوچھتا ہے حضرت یہ تصوف کا ثبوت ہے کہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو، پتہ نہیں چلتا، یہ تو ایسا انفیکشن ہے، ایسا زہر ہے جو بہت آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے. شروع میں تو وہی دوست کہتے ہیں اذان ہو گئی ہے تو عادت تھی جلدی اٹھنے کی، کہا یار ابھی تو جماعت میں پانچ منٹ ہیں، بیٹھو دو پانچ منٹ. ٹھیک ہے آج تو دوستوں کی یہ بات سن لی تو بیٹھ گیا، بس آج پانچ منٹ، کل پھر چار منٹ، پرسوں تین منٹ، اور ایک دن آیا پھر تکبیر والا چھوٹی، پھر جو چھوٹنا شروع ہوتا ہے پھر آدمی پکڑ نہیں سکتا. اور اس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی دیکھ لے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. اسی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب ہیں، یہ جو ساری ترتیبیں ہیں اسی انفیکشن سے بچنے کے لیے ہیں. اب دنیا کے معاملات میں تو آدمی انفیکشنوں کو سوچتا ہے، دین کے معاملات میں نہیں، حالانکہ دین اس سے زیادہ نازک ہے. دین کا معاملہ، دین پر استقامت اور دین پر جمنا، یہ اس سے بہت زیادہ نازک ہے. آدمی کو فکر یہ ہونی چاہیے میرا ہر اگلا دن پہلے کی بنسبت دین کے معاملے میں بہتر ہو. یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہر جگہ دو دو پہلو ہیں، ایک مثبت ایک منفی. مثلا نماز کو آپ لیں گے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب بتایا ان مومنوں کو، کامیاب، قد افلح، کامیاب بتایا ان مومنوں کو جو صلات میں خاشع ہیں، خشوع والے ہیں، خشوع خضوع والے ہیں، خاشع. بلکہ ایک دفعہ میں نظام الدین میں فجر میں تھا، مولانا سعد صاحب بیان کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے، عجیب بات، وہ تو کبھی کبھی بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو بیان کر رہا شروع کیا، شاید پرانوں کا مجمع تھا. ان سے کہا دیکھو بھائی ایک نماز کا ظاہر ہے ایک باطن ہے، نماز کا ظاہر اس میں تو رعایت ہے. اب جب انہوں نے اتنا جملہ کہا میں نے کہا کیا رعایت ابھی بیان کریں گے. کہا دیکھو نماز کا ظاہر قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، لیکن رعایت ہے. کیا رعایت ہے؟ کہا فرض قیام جو ہے اگر بیمار ہو گیا کہیں گے بیٹھ کر پڑھ لو، رعایت دی. اور اگر اور چکر آ گئے، فرض قیام کو کہا پھر لیٹ کر ہی پڑھو. کہا اور زیادہ بیمار کی حالت خراب ہے تو پھر کہیں گے اشارے سے پڑھ لو. کہا لیکن جو نماز کا باطن ہے خشوع کہا کیا سنا اس میں، کھڑے ہونے میں آدھا، خشوع بیٹھنے میں آدھا، اور لیٹنے میں آدھا، سب خاموش. تو ایک تو یہ ہے، ایک نماز جس کو کہا قد افلح، کامیابی والی نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لیکن اسی نماز میں ایک منفی پہلو بھی قرآن پاک نے بیان کیا، وہاں کہا فویل للمصلین، فویل للمصلین. اور ویل کی دو تشریح تو اسی فضائل اعمال میں ہیں، موجود حضرت شیخ علیہ الرحمن نے لکھی ہے، ویل یا تو ویل کا ترجمہ ہے تباہی بربادی، یا ویل جہنم کا وہ طبقہ جس میں تمام طبقوں سے جہنمیوں کا خون اور پیپ نکل کے آگے جمع ہو جائے. یہ ویل کس کے لیے ہے؟ فرمایا دل مسلین، نماز پڑھنے والے کی. کیسے نماز پڑھنے والے کے لیے؟ وہ آگے بتا دیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، جن کی نماز کس انداز کی. تو اب مسلی کو سوچنا ہے، میری نماز وہ قد افلح المؤمنون والی ہے یا میری نماز ویل والی ہے؟ ہمارا فکر یہ ہونا چاہیے اس انداز کا. تلاوت قرآن میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، یا تو تلاوت قرآن میں ایسا ہے کہ درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے یہاں قرب حاصل ہو رہا ہے، جو فضائل سارے ہیں آپ سنتے ہیں، خوشبو منہ سے آ رہی ہے، کیا کیا چیزیں جتنی روایتوں میں ہے، اور یا تلاوت ہو رہی ہے تو کیسی، اس کو بھی فضائل قرآن میں نقل کیا، رب قاری القرآن والقرآن یلان. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے اس حال میں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہے. تو یہ تو فکر مندی کی بات ہے، آدمی چل رہا ہے تو میں کس حال میں آگے جا رہا ہوں. آپ کے لیے سعادت ہے، اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. پہلے تو کہا کرتے تھے ادھر سے ہی جانا پڑتا تھا، اب تو مفتی صاحب وہیں سے یہاں صورت میں آ رہے ہیں، بتا رہے ہر سنیچر کو آ رہے ہیں. اب جب ادھر سے ہی آئے تو پھر بھی آدمی اگر قدر نہ کرے، لیکن اس میں بس یہی ہے، ایک دفعہ مفتی فاروق صاحب کی بخاری شروع ہو رہی تھی تو پہلی اس پہ وہی چیز پڑھائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. وہاں جو ماں ہے اس ماں کی تشریح میں جو محدث پڑھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس ماں میں تعمیم ہے، عموم ہے، یعنی ایک کام میں جتنی نیتیں کر لو گے، اللہ کے دربار میں تنگی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، ایک کام میں جتنی نیتیں کر لو گے سب نیتوں کا مل جائے گا. تو درس میں طالب علم بننے کی بھی نیت کر لے، تعلق ماللہ بڑھنے کی بھی نیت کر لے، علماء کی زیارت کی بھی نیت کر لے، اور جانے کیا کیا چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری نیت کر لے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ سعادت کی بات ہے، میرا بات کر رہا بھی یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن اب جو بات اللہ نے دل میں ڈالی انشاءاللہ نفع ہوگا میرے لیے بھی اس پہ، آپ کے لیے بھی. تو اس سبق میں، یہ جو حدیث کا سبق ہے، اس میں کبھی کبھی آدمی کو یہ استحضار کرنا چاہیے کہ میرے کانوں میں اب وہ بات آ رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی، کیا میرا کان اس لائق رہا ہے اتنی پاک بات کو سنے؟ میں نے اپنے گناہوں سے اس کان کو اس لائق چھوڑا ہے؟ اور یہ بات میرے دل میں آ کے جم جائے، میں نے اپنے دل کو اس لائق چھوڑا کہ یہ آ کے جمے وہاں، وہاں اتنی صفائی ستھرائی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے، ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی ڈاک لکھی جا رہی تھی، کسی نے خط میں لکھا تھا، حضرت میں تلاوت کا، نماز کا یا ذکر کا لکھا تھا کہ ان میں سے کوئی کام کرتا ہوں تو اس وقت خیالات بہت آ جاتے ہیں، تو دل بھرا رہتا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ تین ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی دوست کے یہاں جانا ہو، وہاں صحن میں کتا ہو، کہا ایک صورت یہ ہے کتے کے ڈر سے آدمی واپس چلا آئے، پھر تو دوست سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، کہا دوسری صورت یہ ہے اس کتے سے لڑنا بھڑنا شروع کر دے، کہا وہ دوسرا ایسی بات نہیں جانے وہ کاٹے گا یا تو کاٹے گا کیا ہوگا، کہا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کتا چونکہ اسی دوست کا ہے تمہارے، تو اس کو آواز دے دو باہر سے کہ بھائی میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تو بیچ میں کتا ہے، تو وہ کھڑکی سے ایک دم کتے کو، جیسے اس کے ساتھ بولی ہوگی، ان کے لیے کوئی بولی ہوتی ہے، اس کو ایک دم ڈانٹ دے گا پیچھے ہٹ جا، تو وہ ایک دم غلام بن کر کھڑا ہو جائے گا. تو حضرت نے جواب ہی لکھوایا، کہا تم خیالات سے، وساوس سے لڑنا شروع کرو گے تو یہ بھی کوئی عقل مندی کی تو بات ہے نہیں، ایسا جیسے کتے سے لڑا. اور اب ہمت ہار کے چھوڑ دو گے تو یہ تو ایسا ہوا، پھر تو دوست سے ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ تو اس میں آسان صورت یہی ہے کہ اسی سے کہہ دو کہ یا اللہ میں آنا چاہتا ہوں تیرے پاس، بیچ میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو تو دور کر دے، اللہ میرے لیے بھی ایسا کر دے، آپ کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد، وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا، ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ یہ ایمان بھی تیری عنایت ہے، یہ ہماری دینی شکلیں بھی تیری عنایت ہے، اور تیری پاک ذات کی قسم یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں، یہ ہماری داڑیاں، یہ سب اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں آئے تو شاید کوئی چیز ہمارے پاس نہ رہے۔ اے اللہ، تو نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں، کتنی نوازشوں سے ہم کو سرفراز کیا ہے، اور پھر یہ ایمان نصیب فرمایا ہے۔ اے اللہ، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم جیسے نالائقوں کو پیدا فرمایا ہے، کہاں ان کی پاک ذات ہے مولا، اور کہاں ہم ناپاک۔ اے اللہ، یہ تیرا احسان ہی احسان ہے اور کرم ہی کرم ہے تیرا۔ اے اللہ، اور اس گئے گزرے دور میں تو نے اپنے علماء کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے، جبکہ دنیا تیرے نیک علماء کو دیکھنے کو ترستی ہے، ایسی بھی عالم میں آبادیاں ہیں اے اللہ جن کی زندگی گزرتی ہے کسی اہل اللہ کو دیکھنے میں۔ اے اللہ، تو نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، واللہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے جو ہم تیرا شکر ادا کر سکے۔ اے مولا، ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت ناقدری ہوتی ہے، اے اللہ بہت لاپرواہی ہوتی ہے، اے اللہ لیکن تو ہمیں محروم نہ فرمانا، اپنی ان نعمتوں کو ہمارے اوپر مرتے دم تک جاری رکھنا۔ اے اللہ، اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے اہل اللہ کے ساتھ تعلق نصیب کیا، علماء میں شامل فرمایا، اے اللہ ہمارا تجھ سے سوال ہے، قیامت میں بھی اسی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ، قیامت میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اس دروازے سے محروم نہ فرمانا۔ اے مولا، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں اے اللہ، اے اللہ ہم تیرے ٹوٹے پھوٹے بندے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمارے پاس اعمال ہیں، اے اللہ گناہوں سے ہم لت پت ہیں، تو نے ہمیں پہلے ایک بار ناپاک قطرے سے پاک بنا دیا ہے۔ اے اللہ، اس وقت بھی تو ہم ناپاک قطرہ تھے جب باپ کی رگوں سے باہر آئے، اے اللہ اس وقت تو نے ہم کو پاک بنایا، تبھی تو ہماری شکلیں انسانوں کی بن گئیں۔ اے اللہ، اب ہم گناہوں سے ناپاک ہو گئے ہیں، تو ہمیں پھر پاک بنا لے، اپنے دربار کے لائق بنا دے مولا، ہمیں اپنے دربار کے لائق بنا دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، ایمان کی لذت نصیب فرما دے، اعمال عطا فرما دے، ہماری نماز کو حقیقی نماز بنا دے، ہماری تلاوت کو حقیقی تلاوت بنا دے، ہماری زبان کو پاک بنا دے، ہماری آنکھوں کو پاک بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک بنا دے، تیرے دربار کے لائق بنا دے، تیرے دربار کے لائق بنا دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، ان کے ایک ایک سنت کا اتباع نصیب فرما دے، قرآن و حدیث پر یقین کامل عطا فرما دے، استعذار کامل عطا فرما دے۔ اے مولا، ہمیں اپنے بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، گناہوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ باوجود ارادے کے، اے اللہ توبہ کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں گناہ صادر ہو ہی جاتے ہیں، تو جانتا ہے ماحول کو، اے اللہ ہم بہت گناہوں کے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، تیری مدد کے بغیر بچنا مشکل ہے۔ اے مولا، اے مولا اپنی مدد سے ہمیں بچا لے، عافیت کے ساتھ گناہوں سے بچا لے، صالحین میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما۔ تو جانتا ہے مولا ہم تیرے باغی نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھولے سے ہو جاتی ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔